بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، حقیقت پروگرام کی نئی سیریز کے ساتھ کم اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں سید نصرت عباس حاضر ہے. پاکستان کے بدلتے ہوئے حالات، پاکستان میں مختلف بحران، اور خاص طور پر پاکستان میں نسل کشی. جی ناظرین، جس طرح شیعوں کا قتل عام پاکستان میں ہو رہا ہے، شاید کسی اور زمین پر شیعوں کو اس طرح مارا جا رہا ہے. آخر اس کی علت کیا ہیں؟ آخر اس کے اسباب کیا ہیں؟ یہ وہی وطن ہے جس کو سب نے مل کر آزاد کرانے کے لیے اپنے خون کو بہایا تھا. ان سب مسلمانوں کے خون سے یہ وطن آزادی کی طرف بڑھا تھا، تاکہ اس میں مسلمان آزادی کے ساتھ اپنے مراسم کو اپنے اسلامی اعتقادات پر عمل کرتے ہوئے انجام دے سکیں. لیکن اسی ملک کو مسلمانوں کی قتلگاہ بنا دیا گیا ہے. آخر اس پر کون سا فرعونی طبقہ حاکم ہو چکا ہے؟ آخر اس کے پیچھے مقاصد کون سے ہیں اور دشمن کیا چاہتا ہے؟ اسی سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے خاص طور پر گلگت پر ہونے والے کچھ ہی عرصے پہلے جو واقعات پیش آئے ہیں، اس پر گفتگو کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے سید دشان حیدر صاحب کو. جی مولانا صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسٹوڈیو کے اندر. اس سے پہلے کہ ہم ان واقعات جو کوہستان میں ہوئے اور چلستان میں جو واقعہ ہوا، اس پر ہم گفتگو کریں، آپ کچھ گلگت کے تاریخی چیزوں پر روشنی ڈالیں گے.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں بھی سلام عرض کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتے ہوئے. جی گلگت اور بلتستان جو اس وقت ایک نیا سیٹ اپ اس کو دیا گیا ہے پیپلز پارٹی کے دور میں، تو اس کی جو تاریخی حیثیت مذہبی اعتبار سے، وہ شروع میں بالکل پرامن اور بھائی کی فضا وہاں پہ قائم ہوتی تھی، اور یہاں تک کہ آپس میں شیعہ اور سنی برادری میں رشتے بھی قائم ہوا کرتے تھے. یعنی شیعہ برادری سنیوں میں رشتہ دیتے تھے اور سنی جو ہیں وہ شیعہ برادری میں رشتے دیا کرتے تھے. امن کا ماحول تھا. خوب ہماری دور کے رشتہ داریوں میں بھی اس قسم کے مصادیق اور اس طرح کے مثالیں موجود ہیں. لیکن ہوا کیا کہ اچانک کایا پلٹ گیا. پہلے سے بہرحال یہ ایک مسئلہ تھا، لیکن اس طرح شدت پسندی کے ساتھ اور اس طرح شدت کے ساتھ اس طرح کے واقعات رونما نہیں ہوتے تھے. لیکن جب سے انقلاب اسلامی ایران 1979 میں 1979 میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں جب ایران میں برپا ہوا، اور وہ ایک اسلامی نظام کے تحت ابھرا، تو دشمن کو خوف لاحق ہوا اس اسلام ناب محمدی سے، یعنی حقیقی اسلام سے. دو قسم کے اسلام ہیں، خود امام نے اس طرف اشارہ کیا، ایک امریکائی اسلام ہے، ایک واقعاً محمدی اسلام ہے. تو اس محمدی اسلام سے امریکائی اسلام کو خطرے کا احساس ہوا. تو اب اس نے تھوڑا سا بزدلانہ جو ہے وہ اقدامات اور کچھ مسائل کو انہوں نے چھیڑنا شروع کیا. ان میں سے ایک مسئلہ، البتہ اس کے اندر میں یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ مستشرقین کا بھی بڑا ہاتھ ہے. اولنٹالیزم، جو ازم کہنا صحیح ہے، ان کا بھی بڑا ہاتھ ہے. یہ رپورٹس فراہم کرتے تھے گورنمنٹ کو اپنے یو ایس اے کی یا امریکہ کی، کہ کون سے مسائل ہیں جن کو ابھارنے سے اس اسلام محمدی کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، اس سے دور رہا جا سکتا ہے. تو ان سارے مسائل کو رکھتے ہوئے پورے پاکستان میں عمومی طور پہ، بلکہ پوری دنیا میں ورلڈ لیول پہ، لیکن خصوصی طور پہ پاکستان کے اندر گلگت بلتستان کے اندر انہوں نے مذہبی منافرت کے بیج بونا شروع کر دیا.
جی دشان صاحب، گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے اسی سلسلے میں، گلگت اور بلتستان کے سلسلے میں. ناظرین دیکھتے ہیں کلپ، ہمارے ساتھ رہیے گا.
1848 میں کشمیر کے ڈوگرا راجا رنبیر سنگھ نے گلگت بلتستان پر قبضہ کر کے اسے اپنا تیسرا صوبہ بنا لیا تھا، جس کے 87 سال بعد 9 مارچ 1935 کو ڈوگرا مہاراجا ہری سنگھ نے گلگت بلتستان کو 60 سال کے لیے انگریزوں کو پٹے پر دے دیا. 1947 میں انگریزوں نے یہ علاقہ دوبارہ کشمیری مہاراجا کے کنٹرول میں دے دیا. اگست 1947 میں جب پاکستان وجود میں آیا، تو گلگت بلتستان کے مسلمانوں نے بھی کیپٹن مرزا حسن خان کی قیادت میں ڈوگرا فوج کے خلاف علم آزادی بلند کر دیا، اور 1 نومبر 1947 کو گلگت بلتستان کو آزاد کرا کر ڈوگرا گورنر घनसारा सिंह को गिरफ्तार कर लिया और 16 नवंबर 1947 को पाकिस्तान से हलाक का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान से इलाहाबाद के बाद इस इलाके को वफाक के जेर इंतजाम इलाके की हैसियत हासिल रही, लेकिन गुज़िश्ता साल गिलगित को खुद मुख्तारी देकर वहाँ असेंबली के इंतखाबात कराए गए और वजीर आला का तकरर अमल में लाया गया, जिससे वहाँ के अवाम का दरीना मुतालबा पूरा हो गया।
जी नाज़रीन, क्लिप आपने देखा, चलते हैं अपनी गुफ्तगू की तरफ। जी जीशान साहब, आप बता रहे थे कि 1980s में जो गिलगित में पहली दफ़ा हालात ख़राब हुए।
जी, जब ये मैं बता रहा था वो तारीखी पस मंज़र, तो इसी को मजहबी मुनाफरत को फैलाने की गरज से अमेरिका ने पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ इसने साजबाज शुरू कर दिया और अनफॉर्चुनेटली और बदकिस्मती से उस ज़माने में हमारे हाँ जो हुकूमत थी उसने इनका साथ दिया। जनरल ज़ियाउल हक की जो हुकूमत थी, इन्होंने बाकायदा इनके जो अहदाफ थे, उनके जो मकासद थे, उनको प्रोवाइड करने में मदद की उनकी, और जिसके नतीजे में 1988 का जो वाक़या मशहूर है, गिलगित पे बाकायदा लश्करकशी होती है शिद्दत पसंदों की और इसमें अमेरिका का बाकायदा हाथ होता है, उनका हथियार इस्तेमाल होता है, भारी हथियार इस्तेमाल होता है। और उस वक्त गिलगित के मोमिन के हालत ऐसी थी कि वो बिल्कुल पुरअमन थे, उनके हाथ में कोई ऐसा हथियार नहीं था, बिल्कुल निहत्ते हाथ। लेकिन वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुह की बुनियाद पे जब उन्होंने तवक्कुल किया, उनका ईमान इतना कवी था, इन्होंने इस बड़े हथियार के साथ आने वाले लश्कर को पसपा कर दिया और मजबूर कर दिया कि वो नाकाम वहाँ से वापस हो जाए।
सही।
लेकिन उनके अहदाफ और अजाइम बहुत ख़तरनाक थे। उन्होंने कहा था हम गिलगित को ख़त्म करेंगे, गिलगित के अंदर जो शिया हैं अलबत्त उन पर हमला आवर होंगे, या जो रवादार अहल सुन्नत हैं जो शियों के साथ आपस में कापरेट करते हैं, मिलते हैं, उनको हम कत्ल कर देंगे। शियों को तो वो काफ़र समझते थे शुरू से, और हर उस शख्स को काफ़र समझते थे जो शियों के साथ कापरेट करता है। इन सब को मारने के लिए आए थे। और इसी सिलसिले में जुगलोट नामी एक जगह है, वहाँ पे इन्होंने बाकायदा अपने कैंप कायम किए, वहाँ पे बाकायदा बदकिस्मती के साथ बाज़ूकात फिर बार दोबारा ये बताना पड़ता है कि फ़ौज भी किसी हद तक जो शामिल थे, जो मुतासिब किस्म के अफराद थे फ़ौजी, और वो भी कापरेट करते थे। वहाँ जो फ़ौजी छावनी थी उसने कोई रिएक्शन नहीं दिखाई, बल्कि फ़ौजी छावनी के अंदर लोग पनाह लेने के लिए गए। जब इनका हमला हुआ जुगलोट के ऊपर, एक जगह थी वहाँ पे कुछ शियों की तादाद थी और भोंजी सामने जो अस्तोर का एरिया बनता है, वहाँ पे जब शियों ने पनाह के मकसद के तौर पे वहाँ पे गए तो फौजियों ने पनाह नहीं दी, कहा आप लोग कलिमा पढ़े, मुसलमान बने, बाद में हम आपको पनाह दे सकते हैं, क्योंकि मुसलमानों के लश्कर ने हमला किया है। ये इस किस्म के एतकादात उनके और अजाइम थे। फिर उनका ये उनकी प्लानिंग थी, अलबत्त इसमें अमेरिका का पूरा हाथ था, उसने उनको बाकायदा नक्शा दिया हुआ था कि किस तरीके से आपने हमला करना है, किस तरह जाना है। यहाँ तक कि हमारे पास वीडियोज़ भी, मैंने खुद तो नहीं देखी लेकिन मुवस्सक ज़राए से पता चला है, मौजूद थी, अलबत्त अभी गवर्नमेंट ने उन्हें क्रश किया है या छुपाया है बाद में, कि जिसमें बाकायदा उस ज़माने का अमेरिकन सफ़ीर हेलीकॉप्टर में आता है 1988 में, जब वो हालात सुधर जाते हैं, मजबूर होता है दुश्मन शियों की इत्तेहाद इत्तफाक और उस ईमानी पावर की वजह से, बाकायदा आके वो विज़िट करता है, उसकी वीडियो बनाता है ख़ुद। तो इसका मतलब है कि बाकायदा बैरूनी एलिमेंट्स का हाथ था इसमें, इस मजहबी मुनाफरत के उभारने में, जिसके नतीजे में 1988 से लेकर अब तक मुख्तलिफ किस्म के सेक्टेरियन वायलेंसेस और मर्डर्स वहाँ पे होते रहते हैं।
निशान साहब, देखते हैं कि उसके बाद जो टाइम गुजरा, इसके बाद जो है वो शहीद सईद ज़ियाउद्दीन का जो टाइम आया खान 1992 के बाद से, उसमें कुछ शियों की डेवलपमेंट नज़र आती है, क्योंकि उसके बाद से लेके फिर शहादत सैयद की, फिर अब जो वाकयात हुए हैं, मतलब ये बड़े वाकयात हैं, दरमियान में एक डेवलपमेंट नज़र आती है, तो आप सईद ज़ियाउद्दीन की शख्सियत पे कुछ रोशनी डालेंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या काम किया कि वहाँ पर एक मुस्तकिल मिजाजी पैदा हो गई।
जी बिल्कुल, मैं इसी तरफ जा रहा था, अच्छा हुआ आपने इस सवाल को मतलब बयान फरमाया। 1988 में शियों की हालत नाबे गुफ्ते थी, البتہ ان کا جو ایمانی اور جو تقویٰ کا جو ان کی تقویٰ کی جو پاور تھی اس پہ انہوں نے دشمن کو پسپا تو کر دیا، لیکن اس وقت منظم نہیں تھے وہاں کے لوگ کہ شدت پسندوں کے خلاف یا باہر کے جو چیلنجز ہیں، کلچرل چیلنجز یا تعلیمی چیلنجز، اس میں منظم نہیں تھے. البتہ اس وقت ایک آغا ہوتے تھے ہمارے، آغا سید محمد عباس حسینی، انہوں نے 1988 میں واقعاً صحیح قیادت کی شروع کی، جس کی بنا پر باہر سے آئے ہوا اتنے خطرناک دشمن پسپا ہونے پہ مجبور ہوا. حکمت کے طور پہ انہوں نے کام لیا، وہ افکار امام خمینی کے پیرو تھے، اتحاد کے علم بردار تھے. لیکن 1988 کے بعد حالات واقعاً بدل گئے، تو اب وہ زمانہ نہیں رہا تھا کہ انسان صرف اور صرف اتحاد کے نعرے لگائے اور سویا رہے. اتحاد کے تو ہم دیکھیں شروع سے ہم علم بردار ہیں، امام خمینی کی بھی یہ فکر ہے اور ہم اس کے پیرو ہیں. اتحاد بین المسلمین ایک ہمارا دینی فریضہ ہے، اخلاقی فریضہ ہے. اس وقت ہمارا جو بڑا دشمن ہے اس کے مقابلے میں اتحاد ضروری ہے. لیکن جو چیلنجز شدت پسندوں نے ایجاد کیا ہے اس کے خلاف وہاں کے نوجوانوں کو، وہاں کے عوام کو، وہاں کے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے میں، متحرک کرنے میں آغا شہید ضیاء الدین اعلی اللہ مقامہ کا بڑا کردار رہا. بڑی سوچی سمجھی انہوں نے پلاننگز کی، لوگوں کو میدان میں لایا، پڑھائی کے میدان میں سوجھ بوجھ ان کو دی، ان کی سیاسی فکر کو اجاگر کیا، ایک نظام دیا ان کو درواقع شہید نے.
شہید کے اس دور کے بعد سے لے کے پھر سلسلہ یہ آگے چلا. پھر میرے خیال میں شاید دشمن اسی حالت سے تھک گیا، تو انہوں نے جو ہے وہ شہید ضیاء الدین کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور جس میں وہ کامیاب بھی ہو گیا. ابھی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ہونے والا واقعات، اس میں کچھ عرصے پہلے جو واقعہ ہوا، ابھی قیادت جو ہے وہ سید راحت کے ان کے پاس ہے اور ان کے انڈر میں، اور وہ بھی میرے خیال میں بڑے عقلانہ طور پر اور بڑا اس سے بڑا صبر و تحمل کے ساتھ جو ہے وہ اس موومنٹ کو لے کے چل رہے ہیں. لیکن آپ یہ سانح چلاس پر سے پہلے ہم سانح کوہستان پر بات کرتے ہیں، کچھ اس واقعے کی روشنی ڈالیں گے اس واقعے کے بارے میں.
جی آپ صحیح فرما رہے ہیں. دیکھیں ظاہر سی بات ہے ایسے مجاہدانہ جو قیادت تھی، جو استعمار کو سمجھتی تھی، استکبار کو سمجھتی تھی، دشمن اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا. لہٰذا انہوں نے اپنے ناپاک عزائم کے تحت اتنی عظیم شخصیت کو ہم سے چھینا اور ہمیں محروم کر دیا. لیکن خداوند متعال نے ہمیں نعم البدل دیے اس کی. اس وقت جو ہمارے گلگت کے اندر جو قیادت ہے، آغا سید راحت حسین الحسینی، واقعاً ایک حکیم بابصیر شخصیت ہے. یہ بہت بہتر انداز میں شہید کی شہادت کے بعد بہت حالات خراب ہو رہے تھے، لیکن انہوں نے اتحاد کی خاطر اور بڑے دشمن کے مقابلے میں، اسرائیل اور امریکہ کے مقابلے میں، مسلمانوں کو متحد رکھنے کے خاطر بہت سارے چیزوں کو انہوں نے تحمل کیا، سنبھالا. لیکن دشمن اس چیز کو بھی نہیں برداشت کر سکا، جس کے نتیجے میں حال ہی میں آپ دیکھ رہے ہیں کئی یعنی اس قسم کے واقعات ہوئے. لیکن بڑے پیمانے پہ جو دو واقعات ہوئے حال ہی میں آپ دیکھ رہے ہیں، کچھ مہینے پہلے، ایک سانحہ کوہستان ہے، ایک سانحہ چلاس ہے. سانحہ کوہستان کے اندر باقاعدہ کچھ شدت پسند روڈ میں آتے ہیں، بسوں کے اندر گھستے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں. ان کی بزدلانہ حرکت، دھوکہ دے کے کہتے ہیں جو شیعہ حضرات ہیں وہ اترے نیچے، ان کے لیے آگے خطرہ ہے، ہم پولیس ہیں یا فوج ہیں، ان کو ہم بچانا چاہتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے وہ اترے اپنی حفاظت کے خاطر، تو ان کو نیچے اتار کے بالکل بہت ہی بے دردانہ طریقے سے ان پہ گولیاں برسائیں. شہید 18 مومنین وہاں پہ انہوں نے شہید کر دیا، جس میں ہمارے ایران کی زیارت سے جانے والے مومنین بھی شامل تھے. دو مومن ایسے تھے جو ہمارے استور کی ڈیلیگیشن میں، یہاں جامعۃ المصطفیٰ کے اس میں شامل تھے، وہ یہاں پہ آ کے اتحاد کا درز لے کر گئے تھے. لیکن ممکن ہے دشمن نے یہ سمجھا ہو، جب یہ ایران آئے ہیں تو ایران تو اتحاد کا مرکز ہے، اتحاد بین المسلمین کا، لیکن وہاں پہ جو استکبار، استعمار اور جو بلیک واٹر ہے، یا سی آئی اے نے یہ دشمنوں کے ذہن میں، شدت پسندوں کے ذہن میں یہ ڈالا ہے کہ ایران جو ہے وہ خدا نخواستہ شدت پسندی سکھاتا ہے، بالکل اپوزٹ، 180 ڈگری اس کے اپوزٹ تبلیغ کرتا ہے اور اس کو لوگوں کے اندر باور کرا رہا ہے. تو اس قسم کے شدت پسند جو دھوکے میں ہیں، بیوقوف ہیں، انہوں نے ان کی تبلیغات میں آ کر ان مومنین کو روکا. خیبر پختونخوا کا ایک ضلع ہے کوہستان، اس میں روڈ میں دن دہاڑے، افسوسناک بات یہ ہے، دن دہاڑے، اور کہتے ہیں عینی شاہدین کے کچھ فاصلے پر ہی پولیس چوکی موجود تھی، ان کے سے کوئی ریئیکشن نہیں ہوئی. اور ان کو آرام سے شہید کر کے وہ نعرے لگاتے ہوئے چلے جاتے ہیں. یہ افسوسناک واقعہ کوہستان, اس میں 18 مومن ہمارے شہید ہوئے.
اس سے پہلے کہ ہم واقعہ چلاس پر گفتگو کریں, گلگت آخر اتنا کیوں امپورٹنٹ فیکٹر ہے؟ ایک تو چیز واضح نظر آتی ہے کہ شیعوں کی جو وہاں پر تعداد ہے وہ اکثریت ہے. دوسری چیز جو میرے خیال میں نظر آتی ہے کہ خود اس کی لوکیشن جو ہے, جغرافیکل لوکیشن گلگت بلتستان کی, وہ بہت مهم ہے. اس پر کچھ آپ روشنی ڈالیں گے؟
بالکل, جغرافک جو اس کی جو لوکیشن ہے بہت امپورٹنٹ ہے. شاید ایک تحلیل یا یہی ہو سکتی ہے اس کی کہ یہ جو تازہ واقعات ہوئے اس میں اس کا بھی رول ہو سکتا ہے. آپ اگر دیکھیں تو اس کا جو شمال مشرقی حصہ ہے گلگت کا, اس میں چین واقع ہے, اور اس کے بعد جو ضلعی گزر اور گانچے وغیرہ ہیں اس میں آپ جا کے دیکھیں تو پہاڑوں سے ہوتے ہوئے تاجکستان کا علاقہ ملتا ہے. تو یہاں پہ ٹریڈ ہوا کرتی ہے, بہت بڑی تجارت چلتی ہے چین کی, اور ساتھ ساتھ چین نے ان اچھے مفاہمتی دور میں پاکستان کے اندر کچھ کام کرنا چاہا, تو یہ دشمن برداشت نہیں کر سکا ہے. البتہ کچھ اس میں گورنمنٹ کی خیانتیں بھی شامل ہیں, اس سے میں چشم پوشی کرنا نہیں چاہتا کہ کچھ خبریں لوکل اخبار کے اندر تھیں کہ چین کو جو ہے وہ پاکستان گلگت بلتستان کو لیز پہ دینا چاہ رہا ہے. یہ بہت برا اقدام ہوگا گورنمنٹ آف پاکستان کا. تو جیسا بھی ہو, ہم یعنی عوام راضی نہیں ہے لیز پہ دینے سے, لیکن عوام اس پر بھی راضی نہیں ہے کہ امریکہ آگے بڑھ جائے. اب امریکہ کو یہ بات کھڑکتی ہے اور وہ برداشت نہیں کر سکتا ہے. امریکہ کبھی نہیں چاہتا کہ چین آ کے گلگت اور بلتستان کو سنبھالے, جس کے اندر بہت بڑے سیاحتی علاقے موجود ہیں, جیسے آپ کا راما لیک ہے, خود راما ہے, کیٹو ہے, آپ کا ننگا پربت ہے, دیوسائی جو دنیا کا سب سے بڑا شاید پارک ہے پہاڑوں کے درمیان وہاں موجود ہے. یہ امریکہ کے مد نظر ہیں, اب ان کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا ہے. اس کے علاوہ وہاں پہ معدنی جو کانیں ہیں, اس وقت مختلف قسم کی مشینریاں لگی ہوئی ہیں وہاں پہ, ہیرے جواہر اور قیمتی پتھر نکل رہے ہیں, یہ سب امریکہ کی لالچ ہے وہاں اس علاقے میں. تو اب یہ امریکہ ہاتھ سے دینا نہیں چاہتا ہے.
نشان صاحب, گفتگو ہم جاری رکھتے ہیں اسی سلسلے میں, انوالومنٹ کس طرح ہے ناظرین دیکھتے ہیں, ایک کلپ ہمارے ساتھ رہے گا.
کوہستان میں دہشت گردی کے ایک انتہائی اندوہناک واقعے کے بعد گلگت بلتستان میں حالات بہت کشیدہ ہو چکے ہیں. آج گلگت میں کرفیو نافذ رہا. وزیراعظم کی ہدایت پہ وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک نے گلگت کا دورہ کیا اور وہاں پہ انہوں نے جو متاثرہ لوگ ہیں ان کے ساتھ ملاقات کی. لیکن یقیناً سب جانتے ہیں کہ یہ جو گلگت کے متاثرین ہیں, جو گلگت کے عوام ہیں, انہیں وزیر داخلہ کے دورے کی نہیں بلکہ جو قاتل ہیں ان کی گرفتاری چاہیے. اور قاتل وہ ہیں جنہوں نے ایک ایسے وقت میں دہشت گردی کا ارتکاب کیا جب پاکستان پہلے ہی بہت سے مسائل میں گھرا ہوا ہے. پہلے بلوچستان میں لاشیں گر رہی تھیں اور اب کوہستان میں لاشیں گرائی گئیں, اور یہ جو لاشیں گری اس کے جو اثرات مرتب ہوئے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں. یہ بلوچستان کے بعد اب جو گلگت بلتستان کے حالات خراب کرنے کی جو سازش ہے, اس کے پیچھے کون ہے؟ بہت سے لوگ کچھ غیر ملکی طاقتوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ بلوچستان اور گلگت بلتستان کے جو حالات, ان میں ایک ہمیں مماثلت ملتی ہے, ایک تعلق ملتا ہے, اور وہ تعلق یہ ہے کہ بلوچستان میں بھی جو ہمارا ہمسایہ ملک چین ہے اس کی بہت سی کمپنیاں جو ہیں وہ بہت سے منصوبوں کے ساتھ وابستہ ہے. گوادر کی بندرگاہ کے ساتھ جو چائنیز کا تعلق ہے وہ سب کے سامنے ہے, اور اسی طرح جو گلگت بلتستان میں جو شاہراہ ریشم ہے جس کو شاہراہ کراکرم بھی کہا جاتا ہے, اس کے ساتھ جو چین کا تعلق ہے وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. اور یہ ایک تعلق ہے, دونوں جگہ پہ چائنا جو ہے اس کی پریزنس ہے, اور پاکستان اور چین کی دوستی کے جو دشمن ہیں ان کے بارے میں اس شک کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ دونوں جگہ پہ جو گڑبڑ ہے اس کے پیچھے دراصل یہ دونوں انوالو ہیں. اب آپ یہ بھی سمجھیں گے کہ شاید یہ کانسپریسی تھیوری ہے اور ویسے ہی سازش میں سے سازش تلاش کی جا رہی ہے, لیکن شاید ایسی بات نہیں ہے. اگر ہم غور کریں تو ہمیں کچھ نہ کچھ سازش کی کڑیاں ملتی ہیں. میں آپ کی خدمت میں ایک لنک پیش کرتا ہوں, اور یہ لنک ہے ایک انسٹیٹیوٹ فار گلگت اینڈ بلتستان, جو کہ گلگت بلتستان میں نہیں بلکہ واشنگٹن میں قائم کیا گیا ہے. اور اس کی ویب سائٹ پہ اگر آپ جائیں تو واشنگٹن میں قائم یہ جو تھنک ٹینک ہے یہ کہتا ہے کہ بھارت کو گلگت بلتستان میں چین کی سرگرمیوں کا نوٹس لینا چاہیے. گلگت بلتستان قدرتی وسائل سے مالا مال علاقہ ہے اور پاکستان نے اس پہ ناجائز قبضہ کر رکھا ہے. آگے جا کے کہا گیا گلگت بلتستان میں چینی فوج کے 7,000 سے زائد فوجی موجود ہیں. تو یہ ایک انسٹیٹیوٹ فار گلگت اینڈ بلتستان واشنگٹن میں قائم ہے، یہ کیوں گلگت بلتستان کے بارے میں پوری دنیا میں غلط فہمیاں پھیلا رہا ہے؟ اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔
جی ناظرین، چلتے ہیں اپنی گفتگو کی طرف۔ ذیشان صاحب، آپ بات انوالومنٹ کی بات کر رہے تھے کہ اتنی جغرافیکل کنڈیشن ہیں، معدنیات ہیں اور خزانے ہیں اور بہت ساری چیزیں، امریکہ اور چائنا کی انوالومنٹ بات کی، سعودی عرب کتنا انوالو ہے ان حالات کے اندر؟
ظاہر سی بات ہے، سعودی عرب ایک چینل ہے امریکہ اور اسرائیل کا، اور وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ ان کے بعض اوقات یہیں غلط فہمی رہتی ہے، وہاں کے سعودی عرب کے شیخ جب امریکہ کے استعمال میں آتے ہیں، ان کا پیسہ آتا ہے، تو لوگ یہ ڈیفائن نہیں کر سکتے ہیں کہ پیسہ اسلامی ہے یا امریکائی ہے، استعمال ہو جاتے ہیں اور شیعہ دشمنی ان کے اندر بڑھ جاتی ہے، شدت پسندی۔ جس بنیاد پہ آپ دیکھیں، سانحہ چلاس ابھی واقع ہوا، 28 فروری پہ سانحہ کوہستان ہوا تھا، جب گورنمنٹ نے کوئی خاص اقدام نہیں کیا باوجود اپنے وعدوں کے، اور ان وعدوں کو دینے کے بعد ان کی وعدہ خلافی کی، تو 3 اپریل کو دشمن نے دوبارہ شیعوں پہ حملہ کیا، جس میں آپ جانتے ہیں کہ 6 بسوں کو نظر آتش کیا جاتا ہے، اور مسافروں کو جتنے بسیں تھیں، 15-20 مختلف تعداد بتائی جاتی ہے، ان سے اتار کے بے دردی کے ساتھ، انتہائی بے دردی کے ساتھ، کربلا کا منظر تھا کہتے ہیں عینی شاہدین، یعنی بہنوں کے سامنے بھائیوں کو شہید کیا جا رہا تھا، بیویوں کے سامنے شوہروں کو شہید کیا جا رہا تھا بے دردی سے۔ اس میں بھی کہتے ہیں باقاعدہ وہاں پہ پولیس اور کچھ ایف سی افراد بھی وہاں موجود تھے، ان کا کوئی ریئیکشن نہیں تھا، افسوسناک بات ہے۔ جس پہ پھر عوام اٹھی، پھر اس کا ظلم در ظلم یہ ہوا، گلگت کے اندر کرفیو نافذ کر کے شیعوں کو مجبور کیا گیا گھروں پہ وہ محصور ہو جائیں، موبائل ان کے بند ہیں، اچھا ٹیلی فون نیٹورک بالکل آف ہیں، دنیا سے ان کا رابطہ کٹ گیا، پتہ نہیں چل رہا کیا ہو رہا ہے۔ سرچ آپریشن شیعوں کے علاقوں کے اندر، واقعہ کہاں پہ ہوا ہے؟ چلاس میں، اور آپریشن کی دھمکی دی جا رہی نگر میں، جہاں پہ بہت سارے اہل سنت برادری کے لوگوں کو حفاظت پہنچایا گیا راحت کے ذریعے، لیکن گورنمنٹ دھمکی دے رہی ہے ہم نگر کے اندر سرچ آپریشن، یہ افسوسناک ہوا۔ ان اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ باتوں سے سمجھ کے اب اسلام آباد کے اندر مومنین اٹھے، حتی اہل سنت کے جو روادار ہیں وہ اٹھے، انہوں نے دھرنے لگائے، یہ مؤثر ثابت ہوئے، بہت اتحاد کی فضا قائم ہوئی، جس سے گورنمنٹ ڈری، ایجنسیاں ڈریں، اور باہر کے ممالک میں لندن کے اندر بھی،
جی ہاں، لندن میں، واشنگٹن میں، کینیڈا، ٹورنٹو میں، ہر جگہ جو ہے وہ
ایمبیسی کے باہر دھرنے لگے، یہ واقعی مؤثر ثابت ہوئے، جس کی وجہ سے البتہ 10-15 دن تک کرفیو رکھا۔ یہ کرفیو مسئلے کا حل نہیں ہے، گورنمنٹ اس کو، اس سے تو لوگ بیچارے ہو جاتے ہیں،
صحیح،
اس سے تو وہاں کے مسائل مزید کریٹ ہوتے ہیں، گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ ان مسائل کو حل کریں، اور اب بھی دیکھیں حالت جو ہے مزید ابتر ہوئی ہے، کوئی خاص،
جی ہاں، میں یہ پوچھنے کر رہا ہوں کہ ابھی کیا حالات ہیں؟
ابھی بھی حالات ظاہری طور پہ آپ دیکھیں تو امن نظر آ رہا ہے، فائرنگ نہیں ہو رہی ہے، لیکن اندر جو گورنمنٹ جس چیزوں کے اوپر دستخط لے رہی ہے، سائن کرا رہی ہے، وہ افسوسناک نکات ہیں۔ اہل تشیع کی طرف سے، امامیہ جو انجمن ہے اس کی طرف سے، اور آگاہ راحت الحسینی کی طرف سے جو ٹیم تھی، اس نے کہا ان میں سے بہت سارے نکات پہ ہمارا اعتراض ہے، لیکن ہم اتحاد کی خاطر، اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے بڑے دشمن امریکہ اور اسرائیل کے خلاف، ہم ان چیزوں کو زہر کا پیالہ پی کے قبول کرتے ہیں، لیکن پھر بھی سامنے والا جو مقابل شدت پسند مولوی حضرات ہیں، اب بھی چیخ رہے ہیں اور اس پہ اعتراض کر رہے ہیں، باوجود اس کے کہ بہت سارے نکات ان کے حق میں جا رہے ہیں، اس کو بہت درواقع استعمال ہو رہے ہیں، اور گلگت بلتستان کے حالات کو مزید خراب رکھنا چاہ رہے ہیں۔ اس میں گورنمنٹ کو ہاتھ ڈالنا چاہیے، مجبور نہیں ہونا چاہیے، وہ اپنے قانون کو استعمال کرنا چاہیے گورنمنٹ کو، اور اگر مجبور ہو جائے گی گورنمنٹ تو مجبوریوں میں پھر اضافہ ہوگا، مجبوریاں بڑھتی جائیں گے، اپنا جی رول استعمال کرے، وہاں پہ قانون استعمال کرے۔
بہت شکریہ دشان صاحب، وقت ہمارے پاس بہت محدود ہے، ورنہ مزید ہم گفتگو کرتے۔ جی ناظرین، دیکھا آپ نے گلگت کے حالات اور وہاں پر شیعہ نسل کشی، یہ حالات صرف گلگت میں نہیں ہیں، یہ پہاڑوں سے اتر کر اب ہر شہر کے اندر یہ حالات ہیں، لیکن اسی حالات کے تحت پورے پاکستان میں جو بیداری پیدا ہو چکی ہے، دشمن اس کو اب نہیں روک سکے گا۔ اس لیے ناظرین، دیکھتے رہیے ہماری پاکستان بیداری پر، مزید پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے، ہمارے ساتھ رہے گا۔ فی الحال اجازت دیجیے، خدا حافظ۔